جوابه لذلك فاحت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما يبحثي رو راجب التوسل شروع کردیم و رسیدیم به مقدمه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز کلام کا آغاز سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے کیا اور پھر فرمایا کہ ہم نے توسل کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا اور یہ گفتگو مقدمہ ششم تک پہنچ چکی تھی. جماعت ششم کلاس ششم چھٹے مقدمے تک نا
گیارہ کیجیے
نہیں آپ سب پوچھ رہے تھے کہ یہ ششم سمجھ میں آتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میں کہا یہ اردو میں چلتا ہے.
اما این مقدمه به یک جاهای عجیب و غریبی رسید.
لیکن یہ مقدمه دور دراز کی وادیوں تک پہنچ گیا
و میباید همینطور میشد
اور کوئی چارہ نہیں تھا، ایسا ہی ہونا تھا.
حالا ما اون مقدمه رو کوتاه کوتاهش کردیم.
اگرچہ کہ اس مقدمے کا حق اگر ہم ادا کرنا چاہتے تو یہ بہت پھیل جاتا ہے، ہم نے اس میں سے بہت تلخیص کر کے مختصر پیش کیا
و کل اون مطالب اون مقدمہ رو پیچی کردیں.
اس مقدمے کے اندر جتنے مطالب ہو سکتے تھے ان میں سے بہت سارے مطالب کو ہم نے کاٹ دیا.
و چند شبه پیش بعضی از دوستان من گفتم جا این آیه خلافت رو بحث کنم.
یہاں تک که چند رات پہلے کچھ دوستوں نے پیشکش کی کہ آپ آیه استخلاف یا آیه امامت. بله آیه استخلاف یا آیه امامت پوچھ کرو، آیه استخلاف کے بارے میں بحث کریں. تو میں نے قبول کیا
و این با یه مقدمه مربوط به همون بحثه. این مقدمه رو الان براتون میگم
اور ایک مقدمه کو اگر ملائیں تو اس انسانیت والی بحث سے یہ مربوط ہو جائے.
این مقدمه ماحصل بحثای ششمین مقدمه است.
جو مقدمہ میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ وہی مقدمہ ہے کہ جو چھٹے مقدمے کا ماحصل ہے، خلاصہ ہے.
وہاں ان کے قرآن کی کتاب فوش و سب و ترد و لحنیز
چھٹے مقدمے میں بیان کیا تھا کہ قرآن گالیوں کی کتاب نہیں ہے، بدزبانی کی کتاب نہیں ہے اور لوگوں کو برا بھلا کہنے کی کتاب نہیں ہے،
بلکه قرآن تبیان کل شیء.
این عبارات پر اچھی طرح غور کریں. قرآن ان چیزوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن ہر شیء کے لیے تبیان ہے. تبیان بھی بیان ہوا پہلے، یعنی اس کی حقیقت بیان کرنا،
حقیقت اشیاء رو بیان کرنا.
تبیان ہر شیء کل شیء، یعنی ہر شیء کی جو حقیقت جیسی ہے ویسی بیان کرتا ہے.
حالا ما یه موجود دوپا داریم
اور ہم عالم خارج میں دو پاؤں پہ سیدھے قامت میں کھڑے ہونے والے ایک موجود کو دیکھتے ہیں.
به همه شون میگیم آدم انسان،
اور جو بھی اس مستقیم القامہ دو پاؤں پہ کھڑے ہونے والے انسان ان شکل کے مخلوق کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے انسان.
به سراغ منطقیون میریم تعریف میکنن حیوان ناطق، حیوانی که اندیشه دارد و انگیزه دارد. حالی تعبیری که دارم برای ناطق این تقریبا یه با توجه به انظار آدم های متخصصین روان دارم میگم.
خب تو ام اسم تو ایسے مستقیم رخامہ چہرہ رکھنے والے اس کو انسان کہتے ہیں. منطقیوں کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا ہے انسان، انہوں نے کہا حیوان ناطق جو سوچ سکتا ہے اور کوئی مقصدیت اور غرض رکھتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں.
آیا این تعریف تعریف تامی ہے؟
یہ بحث ہو چکی کہ کیا منطقی حضرات جس طرح سے انسان کی تعریف کرتے ہیں کیا حقیقت انسانیت اس تعریف سے اشکار ہو جاتی ہے؟
نہ، تعریف تامی نیست،
نہیں ہوتی ہے اشکار، لہذا یہ تعریف تعریف تام نہیں کہلائی.
قرآن آمده انسان رو این موجود دوپا رو تنویع کرده.
جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں اور آیات قرآنی کے آئینے میں انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن نے انسان کی نوع بندی کی ہے، الگ الگ نوع بیان کیے.
شیاطین الجن والانس،
قرآن نے اس مخلوق کو شیطان بھی کہا ہے، انسانی شیطان.
یعنی شیطان دو قسم ہے، یہ قسمش جنیه یه قسم جنسیه.
اسی لفظ کو آپ دیکھیں گے شیاطین الجن والانس، تو اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان دو قسم کا ہے، اس کی ایک قسم جنات میں ہے اور دوسری قسم انسانوں میں ہے.
اولائک کالانعام بل هم اضل. انعام دو قسمند، قسمتشون چهار پا را میرن، قسمتشون دو پا را میرن.
اچھا، انسان کو کہا یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، جانور ہیں کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور دو قسم کے ہیں، بعض چار پاؤں پہ چلنے والے جانور ہیں، بعض دو پاؤں پہ چلنے والے جانور ہیں. قرآن نے کہا انعام، تو پہلے ہی بتا دیا قرآن کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہی ہے،
بیان
نہیں دے رہی ہے، حقیقت بیان کر رہی ہے.
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا.
پھر ایک اور مقام پر کہا کہ وہ لوگ کے جن کو تورات دے دیا گیا دے دی گئی اور وہ تورات کے حامل نہ رہ سکے، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے. اس آیت میں کہا مثلا یہ جانور ہیں، اس آیت میں کہا گدھا ہے، تو یہ گدھا بھی تو جانور ہے، تو یہ خدا گالی تو نہیں دینا چاہ رہا ہے، بلکہ ان کی حقیقت یہ ہے.
فہیہ کل حجار و اشد قصبہ.
اچھا، یہ ایک گروہ تھا. دوسرا گروہ کہ یہ پتھر کی طرح ہے، کل حجارہ، بلکہ پتھر سے سخت ہے،
سنگ هم بر سیاه دل چه سود خواندنه بعد نرود میخه آهنین بر سنگ.
سیاه دل که سامنه چه سود خواندنه
بعد؟
بله، سیاه دل که سامنه نصیحت کرنه که کیا فایده؟
نرود میخه آهنین بر سنگ.
کیا پتھر کے اندر کبھی میخ جا سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ نصیحت جا سکے؟
انسان پس کیه در لسان قرآن؟
تو آپ نے دیکھا کہ انسان کو قرآن نے جانور کہا، حمار کہا، پتھر کہا، تو پھر انسان کون ہے؟
الرحمن علم القرآن.
اور اس انسان کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے دیکھا قرآن پڑھا، تو قرآن نے لفظ انسان استعمال کیا ہے ایک کے لیے، کون؟ الرحمن علم القرآن.
خب بگید ببینم آیا تعلیم بدون متعلم ممکن است؟
ایک سوال پوچھ رہے ہیں، وہ سوال یہ کہ آپ سوچ کے بتا دیں، کوئی تعلیم حاصل کرنے والا نہ ہو تو کیا تعلیم دینا ممکن ہے؟ ناممکن. کوئی متعلم
ہونا چاہیے، کسی باید باشد که متعلم باشه، بعد از تعلم میشه خلق الانسان، میشه آدم انسان.
تو پس کوئی ہونا چاہیے. خوب غور کریں، بہت خوبصورت بیان کیا. ما कोई होना चाहिए कि जिसे तालीम कुरान दे दी जाए। बादत तालीम कुरान खलक अल इंसान, इंसान खल्क होता है।
सवाल, खुदाया میخوای خلیفه جعل کنی از کدوم نوعش؟
اب آگے
ہم
پوچھنا چاہتے ہیں پروردگارا، آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں زمین پر، زمین پر اپنے خلیفہ بنانے کا اعلان کیا
ہے؟ آئیے کیا لے جا رہے ہیں اور آئیے کے کیا لانا شیاطین نجم نے والے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، چه نوعش؟ کدومان؟
تو قرآن نے اس دو پاؤں پہ چلنے والے موجود کو مختلف نوعوں میں تقسیم کر کے، پتھر اس کو کہا، حیوان اس کو کہا، حمار کہا، انسان بھی کہا، ایک اور جگہ پر کہا کہ ہم خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں۔ پروردگارا انسان کی جو اتنی ساری قسمیں آپ نے قرآن میں بیان کی ہیں، ان میں سے کس قسم کو اپنا خلیفہ بنائیں گے؟
خلیفہ شما کدوماس؟
کون آپ کا خلیفہ بنے گا؟
خب اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ،
یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے پروردگار نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں،
ملائکہ چھے گفتن اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
فرشتوں نے سوال کیا پروردگارا کیا زمین پر آپ ایسے کو اپنا نمائندہ بنائیں گے کہ جو فساد پھیلائے گا اور خون بہا دے گا؟
و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک،
ہم بہت اچھی مخلوق ہیں، تمہاری تسبیح میں مشغول ہیں اور تقدیس میں مشغول ہیں، مقدس ہیں۔
لابد یا آقای میگو خدا با اونا گفت با من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام۔
کسی بزرگوار نے کہا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم مقدس ہیں تو خدا نے جواب میں کہا کہ مجھے مقدس نہیں چاہیے، مجھے آدم چاہیے، انسان چاہیے۔
بعضی از مقدس شہید سنے،
یعنی یہ تاریخ طنز ہے اس مقدس معادی پر۔ بعض لوگ تقدس کا لبادہ اوڑھ کے اندر شیطان ہوتے ہیں،
سب بندر ہوئی نا، لا اله الا الله سبحان الله، تو زهر ما رو قباز، تو میخوای من قول بزنی؟ این که شرکه.
جب کہیں کسی خاص آدمی کے پاس جاتے ہیں تو تصویر لے کے شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو شرک ہے، اس کے دکھانے کے لیے تصویر پڑھنا، اس کے دکھانے کے لیے تکبیر پڑھنا، یہ شرک ہے۔
خب حالا ما میخواییم از امشب وارد بحث این آیه بشیم،
تو یاد ہے نا کہ مقدمہ ششم میں بحث جاری تھی، لیکن اسی مقدمہ ششم سے ہم اتر گئے اس آیت میں۔
این آیه اگر بخوایم یک نداری تفصیلی بحث کنیم، لااقل خود همین آیه ها 30-40 جلسه بحث داره، بحث از خلاف، بحث از خلقت انسان نیست، فقط بحث از استخلافه. آره آره،
اس آیت کو اگر ہم کما حقہو اس سے جس طرح بحث کرنی چاہیے اس طرح بحث کریں تو 30-40 گھنٹے چاہیے اس کے لیے،
مختصر
یا اس سے زیادہ اسی آیت پر بحث کرنے کے لیے۔
آیاتی
کہ آیت میں بھی خلقت انسان کی بحث نہیں ہے، بلکہ انسان موجود کو خلیفہ مقرر کرنے کی بحث ہے، تخلیق کی بحث ہٹا کر 30-40
از درون خود همین آیه، جای دیگه نمیریم
اور ادھر ادھر بھی جانا نہیں ہے، اسی آیت کے اندر جو مطالب ہیں وہ 30-40 نشستوں کے۔
حالا میخواییم دو تا سرفصل عمومی از این آیه استفاده کنیم،
فی الحال اس آیت سے ہمیں دو عنوان ہاتھ میں آتے ہیں،
یکی خل جعل خلافت انسان از طرف خدای تبارک و تعالی، دو این پرسش و پاسخ ملائکه با خدا
دو عنوان یه هم، ایک تو خدا کی طرف سے زمین پر انسان کو به عنوان خلیفہ مقرر کرنا، یہ ایک عنوان ہے، خدا کی طرف سے مقرر ہوا ہے انسان اور زمین پر، یہ ایک عنوان. عنوان دوم، اس تقرر پر فرشتوں نے خدا سے جو سوال اور جواب کیا ہے، وہ سوال اور جواب کہ وہ کیا ہے،
اجعلوا فیہم من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک من قدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون.
فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگارا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہا دے، جبکہ ہم مقدس ہیں، ہم تمہاری تقدیس کرتے ہیں، تمہاری تسبیح پڑھتے ہیں. خدا نے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جس کا علم تمہیں نہیں ہے.
حالا ما برا ورود به این دو مبحث یه 15 تا 16 تا سوال در رابطه با خود آیه داریم، 15 16 تا سوال یادتون باشه،
نوٹ کر لو اینکو اگر نوٹ کر سکتے ہو، کہ ہم ان دو عناوین کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے 15-16 سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے.
این سوالات از درون خود این آیه به دست میاد، جوابش هم از خود این آیه باید داده بشه.
اچھا یه سوالات بی
این بحثا غیر از بحثای قبل دیگه ها، این بحثا بحث جونداریه،
یه سوالات کہیں اور سے ہم نے اٹھائے نہیں، خود اسی آیت کو آپ پڑھ لیجئے تو آیت ہی سے یہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور جواب بھی اسی آیت کے اندر ہے.
عجیب ہے نا. حالا از این اذقاله من شروع کنم،
سوالات کا آغاز اذقاله سے کر لیتا ہوں.
آقا معنی اذقاله چیه به ما بگید؟
آیت میں ہے اذقاله، اس کے کیا معنی ہے؟
این اذقاله رب خود کنیسه فارسی اردو یه طوری بگید که ما خوب بفهمیم به دل بشینه.
اذقاله ربک، یہ کلام الہی ہے. ان اس کا وہ جامع معنی فارسی میں یا اردو میں جامع معنی کیا ہوا جو اس کی حقیقت کو ظاہر کرے، اس قال ربو کی حقیقت کو ظاہر کرے.
معنای متعارف قال ربو اینه پیغمبر من گوش تو با کن، ربت میخواد حرف بزنه.
کیا بات ہے، جواب مل گیا اسی سوال کا، میرے پیغمبر کان کھول کے سنو، تمہارا پروردگار تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے.
حال
رب کے معنی یہ ہے،
ہر جو اذقاله ہے یعنی کچھ تو کو محمد بزنا،
یا اس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے، جو عربی ادبیات سے کوئی آشنائی رکھنے والا ہو تو وہ لطف اٹھائے اس ترجمے سے کہ کیوں آقا نے اس طرح سے ترجمہ کیا، بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے. فرماتے ہیں قرآن میں جہاں کہیں پر بھی اذقاله ہے وہاں یہی معنی ہے.
تو حالا این به این حال خیلی نداریم، بعدا حرف میزنیم،
فلحال اس پر زیادہ بحث نہیں کریں گے، آگے بڑھ جائیں.
گفتگویست بین خدا و ملائکه،
ایک گفتگو ہے خدا اور فرشتوں کے درمیان.
اذ قال ربک للملائکه، آها سؤال، مراد از للملائکه کل ملائکه است که اسم جنسه
یا نوع خاصی است؟ سوال یہ ہے کہ اذ قال ربک للملائکہ، دوسرا سوال ہے یہ، نوٹ کر لیں کہ للملائکہ، اذ قال ربک، ربک للملائکہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا.
ان للملائکہ ورم مانو،
اچھا للملائکہ کے کیا معنی ہے؟ آخر ملائکہ سے مقصود جمیع فرشتے ہیں جتنے بھی ہیں سب ان کو جمع کر کے خدا نے کہا.
ملائکہ مختلف ہیں،
چونکہ ملائکہ مختلف نوعوں کے ہیں.
فالمدبرات امرا والمقسمات کذا و تا آخر، بعضیا مسبحن، بعضیا معللن، بعضیا مکبرن، بعضیا فانی در ذاتن، بعضیا مستقرق در صفاتن، مختلف و مختلف و مختلف.
بعض فرشتوں کا کام امور تکوینیہ کو انجام دینا ہے، بعض فرشتے
تسبیح میں مشغول ہیں، بعض فرشتے تکبیر میں مشغول ہیں، بعض فرشتے فانی در ذات ہیں، بعض فرشتے مبہوت در صفات ہیں، تو یہ الگ الگ فرشتے ہیں.
فرشتے ہی کہ مبہوت فانی در ذات ہے کثرت ہی نمی بیند.
جو فرشتہ فانی فی اللہ ہے، ذات میں فانی ہے، اس وہ کثرت کو دیکھتا ہی نہیں ہے،
وہ دیگه آدم نمی بیند، خلقت آدم نمی بیند، موت و مبہوت ہے.
وہ اس کی نظر میں نہ دنیا ہے، نہ عرض ہے، نہ آدم ہے، نہ کچھ اور ہے، سب کچھ نہیں ہے. صرف وہ
بعضی ها گفتن مراد از ملائکه کل دل ملائکه.
خب تو ابھی یہ پتا چلا کہ فرشتوں کی قسمیں ہیں. اور اذ قال ربک للملائکہ، تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا. تو یہ فرشتے کون؟ کیا اتنے جتنے قسمیں بیان ہوئی یہ تمام فرشتوں کو جمع کر کے کہا، یا کچھ خاص قسم کے فرشتوں سے کہا؟ جواب میں آغا فرماتے ہیں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ خدا نے تمام فرشتوں سے کہا.
یعنی بندہ عرض میکنم نہ خیر،
وہ شاید الف لام سے استفادہ کرتے ہوں گے.
الف لام بسم لام للملائکه، چقدر جسم جنس الملائکه الف لام بسم جنس محلائی به ال نیست
الکی هست که الکی داره
للملائکه
للملائکه بود در حقیقت
بنده لون نیست.
خب تو بہرحال اس میں جنس شاید مراد نہ ہو. محلہ بیال کے حاصل قطع ناس
بلد بلد. خب حالا چه می شود؟ قطعاً مراد نیست. چرا؟ چون ملائکه که فانی در ذات حقاً اونها کثرتی نمی بینند تا مورد خطاب قرار بگیرند و بحث کنند و بگن اتجل و فی آمن یوران منقمر در ذاتن، مستقرق در صفاتن، فانیه و معنا ندارد، فنایی باشد توجه به جای دیگه باید.
لیکن آقا کہتا ہے کہ میری نظر میں ملائکہ سے مقصود جمیع ملائکہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے کچھ فرشتے فانی فی الذات ہیں، کچھ فرشتے مبہوت فی الصفات ہیں. تو جو فانی فی الذات ہے اس کی نظر میں کثرات نہیں ہے، اس کی توجہ نہ زمین کی طرف ہے، نہ آدم کی طرف ہے، نہ خلافت کی طرف ہے.
تب یہ خدا عرض کرنا اگر
اگر اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے زمین پر کسی کو خلیفہ بنایا اور اس خلیفے کی یہ خصوصیات ہیں، وہ زمین پر فساد پھیلائے گا، لہذا سوال کرنا چاہے ایسے کو بناؤ بناؤ گے جو. تو یہ سب کثرات اگر نظر میں ہو تو یہ سوالات اٹھتے ہیں. جو فرشتے فانی فی الذات ہیں ان کی نظر میں کثرات ہیں ہی نہیں. جب کثرات نہیں ہیں تو سوال نہیں ہو سکتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب فرشتے مراد نہیں.
اگر فرشتے فانی باشد او فقط و فقط مفنی جنفی رو میبیند لا غیر.
اگر کوئی فرشتہ فانی ہو تو فانی تو صرف مفنی ینفی کو دیکھتا ہے، یعنی جس میں وہ فنا ہوا ہے اسے دیکھتا ہے، اور کسی چیز کو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے.
پس مراد از اون ملائکه اصناف خاصی از ملائکه هست.
پس اس مطلب کو قرینہ قرار دیتے ہوئے، یعنی فانی فی الذات فرشتوں کو قرینہ قرار دیتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کچھ مخصوص صنفیں تھیں جن سے کہا گیا.
ما فعلا کاری به بحث ملائکه نداریم، نمیخوام حالا خیلی حرف بزنیم، بلد هم نیستیم.
البتہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں اور فرشتوں کے اوپر ہی بحث کریں،
در بین
ہم نہیں کرنا چاہ رہے.
در بین مفسرین اہل سنت عالم بزرگوار فخر رازی در تفسیر کبیر آمده راجع به ملائکه و اصناف ملائکه بحث مفصل کرده و شاید هیچ کس در بین بر علمای اهل سنت مثل ایشون بحث نکرده باشه. ما ندیدیم.
آقا فرماته هم که من جتنی تفاسیر دیکھی ہیں ان میں فرشتوں کے حوالے سے جس نے تفصیلی بحث کی ہے وہ عالم کبیر فخر رازی ہیں، جو اہل سنت کے علماء کبیر میں سے شمار ہوتے ہیں. انہوں نے بحث کی فرشتوں کے بارے میں مفصل جو کسی اور مفسر نے اس طرح سے بحث نہیں کی.
در تفسیر کبیر جلد دو صفحه 179
ان کی ایک اچھی تفسیر ہے تفسیر کبیر کے نام سے. اس تفسیر کبیر کی جلد دو اور صفحہ نمبر 179
بحث مفصلی ایشون راجع به فرشته شناسی ملائکه شناسی داره.
تو شناخت فرشته کے حوالے سے ایک اچھی بحث ہے مفصل بحث ہے.
انواع و اقسام ملائکه رو ایشون تعریف کرده
فرشتوں کے انواع و اقسام کو بیان کیا ہے.
بعد که آمده فرشته ها رو به انواع هم و اقسام هم تعریف کرده یک کلامی دارد.
فرشتوں کے مختلف انواع و اقسام کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں ان کا ایک کلام ہے.
و اون این است که بدان بعد از کلام خدا و کلام رسول خدا در وصف ملائکه سخنی اعلا اجل اتقن از کلام امیر المؤمنین نیست.
اون فرمایا که جان لو که کلام خدا اور کلام رسول خدا کے بعد فرشتہ شناسی کے حوالے سے بہترین کلام علی ابن ابی طالب کا کلام ہے، اس سے بہتر کسی نے فرشتے کو پہچانا نہیں ہے.
این بزرگ مفسر اہل سنت،
یہ اہل سنت کے بزرگ مفسر
و بزرگ عالم دینی
اور دین کا بزرگ عالم
این کلام رو گفتے،
اس طرح سے فرمایا ہے،
گفته بعد از کلام خدا و بعد از سخن رسول الله سخنی و کلامی اعلا و اجلا در تعریف ملائکه مثل کلام علی نیامده.
کلام خدا کے بعد اور فرمایشات رسول الله کے بعد فرشتہ شناسی کے حوالے سے کوئی اعلی اور ارفع کلام امیر المومنین سے بہتر کہیں پر نہیں ہے.
بعد آمده کل خطبه اول نهج البلاغه که در وصف ملائکه است نقل کرده و توضیح داده.
پھر نهج البلاغه کا خطبه اول جو تخلیق عالم اور تخلیق آدم اور تخلیق فرشتوں کے حوالے سے اس میں بحث ہے، اس ان بحثوں کو ذکر کیا ہے اور اس خطبے کو ذکر کیا ہے اور بحث کی ہے.
من خدمت این بزرگ عالم عرض می کنم،
میں اس بزرگ دانشور کے سامنے عرض کرتا ہوں
که جناب امام فخر رازی اجازه دهید فقه عبارت شما رو ما بیان کنیم.
جناب امام فخر رازی اگر اجازت ہو تو تمہاری عبارات کی شناخت کے حوالے سے گفتگو میں کر لوں.
جناب امام فخر رازی بزرگ مفسر اهل سنت، کسی که قابل اعتنائی، بزرگواری، حرف دقیق زده ای، خیلی ها رو مبهوت کرده ای، این و این هم از همون حرف هاست. بگو بدانم آیا در تعریف در منطق مگر نیامده از که معرف یا باید اجلای از معرف باشد یا همگون او؟
اے بزرگ عالم بزرگوار اہل سنت، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا منطق میں یہ طے شدہ قانون نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کی کچھ چیزوں کے ذریعے سے کچھ لفظوں کے ذریعے سے کسی کی تعریف کی جا رہی ہو تو اس معرف کو جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس معرف سے اجلا ہونا چاہیے، زیادہ آشکار، زیادہ واضح ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی شناخت ہو سکے، یا کم از کم اس کے ساتھ برابر ہونا چاہیے.
اجلا باشد یعنی چھے این مهم ہے.
یہ جو منطقین نے کہا کہ معرف اجلا ہونا چاہیے معرف سے، اجلا کے کیا معنی؟
یعنی محیط با باشد بر معرف،
یعنی معرف معرف پر چھایا ہوا ہو،
یعنی در او احاطه علمی یا با استدلال بیرونی یا با شهود درونی داشته باشد،
که یعنی معرف یا استدلال بیرونی کے ذریعے سے یا شهود درونی کے ذریعے سے محیط ہو معرف کے اوپر.
امام فخر رازی استدلال بیرونی که محال است.
امام فخر رازی استدلال بیرونی یعنی خارجی دلیل، کسی خارجی دلیل کے ذریعے سے اس کو اجلا سمجھنا
که ملائکه بال ہے بیرونی دیده نمی شفن،
اس لیے کہ کسی بیرونی عامل کی وجہ سے فرشتوں کی تعریف نہیں کی جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیرون میں نظر آنے والی چیز نہیں ہے.
پس باید احاطه شهودی باشد،
بس جس کے ذریعے سے فرشتوں کی تعریف کی جا سکتی ہے وہ معرف فرشتوں کے اوپر احاطه شهودی رکھتا ہو.
پس باید کسی که ملائکه رو داره تعریف میکنه به حقیقتشان که تو میگویی بعد از خدا و رسول علی مرتضاست، این علی مرتضا باید احاطه شهودی بر ملائکه داشته باشد تا تعریف او راست بیاید، و الا درست نیست تعریف.
آپ کے اعتراف کے مطابق اگر علی بہترین معرف ہیں فرشتوں کی شناخت کے لیے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ علی فرشتوں پر احاطہ شہودی رکھتے ہیں، ورنہ اگر احاطہ شہودی نہ رکھیں تو یہ ان کے لیے معرف نہیں بن سکتا ہے.
یکی از ابوابی که پی علی گفت از ارباب باز شده همین شناخت یهودی ملائکه، و لذا در خطبه منقطع شده.
یہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ علمنی رسول اللہ الف باب، رسول اللہ نے مجھے علم کے ہزار دروازے کھول دیے، اور ہر دروازے سے ہزار ہزار دروازے کھلے، ہر دروازے سے. یہ تعلیم بھی شاید تعلیم ہے کوئی اشراقی ہو، اور حضرت علی علیہ السلام نے جو علم حاصل کیا ہے اسی علم کے ابواب میں سے ایک چھوٹا سا باب یہ ہے.
یہ دروازش باز میشه به روی ملکوت، ملائکه رو تعریف میکنه.
پیغمبر نے جتنے دروازے کھولے ہیں ان دروازے میں سے ایک دروازہ ملکوت کو کھلتا ہے. ملکوت کو کھلا تو ملکوت کی تم کا تمام علم آ گیا.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، این ملائکه که علی تعریف کرده خدا تعریف کرده بماند، ما دنبال این بحث نمیتونیم بریم.
تو علی نے فرشتوں کی کیا تعریف کی ہے، ان کے کن اقسام کو بیان کیا ہے، اس میں جائیں گے تو پھر یہ تو 160 نشستے ہو جائیں گے.
منتها چند تا قول در بحث تفصیلی خواهد آمد که هم بفراد به ملائکه
که اتنی تفصیل میں تو بحث نہیں کریں گے، البته چند قول تفصیلی طور پر آئیں گے وہ میں بعد میں بیان کروں گا.
خب ببینید قرآن شناسی اینه ها، قرآن فهمی اینه ها. و از قال للملائکه اینی، این اینی رو برای اون معنا کنید، میخوایم سوال کنید آقا چرا با اینه که حرف تأکیده و جمله اسمیه شروع میشه؟ چرا
اذ قال ربک للملائکه؟ اب یہ غالباً چوتھا سوال ہے. انی میں سوال یہ ہے کہ کیوں اپنے مقول کو قال ربک للملائکہ، خدا نے فرشتوں سے کہا، جو کچھ کہا وہ یہ انی ہے، ٹھیک ہے، انی جائزو کر اپنے مقول کو جملہ اسمیہ کی شکل میں وہ بھی انما کے ذریعے سے مؤکد کر کے کیوں کہا ہے؟
با این جمله خدا دو چیز قطعی رو داره اعلام میکنه. معجزه قرآن اینه ها.
اس تعبیر سے پتا چلتا ہے انی جائلون فی الارض خلیفہ، اس تعبیر سے پتا چلتا ہے کہ خدا دو قطعی چیزوں کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں.
یعنی ملائکه بدانید که تصمیم قطعی بر جعل خلیفہ است.
اچھا انہ سے استفادہ کیا، یہ انی میں جو لفظ انہ ہے نا اس سے فائدہ اٹھایا، یعنی خدا فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرشتوں یاد رکھو کہ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, یہ ہوگا
تمام کام. حالا چجور تمامه با هم گفته
اچھا وہ کس
طرح کارای خدا سمت کارای ما نیست تو زمان ببره
کس طرح سے یعنی خدا کا یہ فیصلہ یا اٹل کس طرح سے اٹل ہے وہ بحث میں بعد میں کر لوں گا.
دو, در جمله اسمی که چه بعد از این نباشد و صفت مشبه آورده می شود یدل علی الاستمرار تا آخر.
اچھا انہ کے بعد یا آیا ہے انی جاعل فی الارض. اچھا ابھی آپ کسی بھی عربی دان کے سامنے رکھ دیجئے تو اس کو کہیں گے یہ جملہ اسمیہ. تو جناب جملہ اسمیہ کا مفاد کیا ہے؟ جملہ اسمیہ سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہتے ہیں استمرار سمجھ میں آتا ہے. یعنی جو کوئی جملہ اسمیہ کی شکل میں بات کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سے اس کا یہ عمل ہمیشہ رہے گا.
این مثل یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض نیست, اون جعل شخصیه, این جعل عمومی استمراریه.
وہاں جعلنا کا ہے, ادھر جاعلون ہے. جعلنا کا فعل کی صورت میں ہے, جاعلون اس مفاعل کی صورت میں ہے. تو وہ چونکہ جعل شخصی ہے ایک فرد کو خلیفہ بنانے کی بات ہے, لہذا فعل کی صورت میں ذکر کیا ہے. دفعہ کا واقعہ یہ ہمیشگی کے لیے ہے کہ خلیفہ بنانا صرف میرا کام ہے, میں ہمیشہ 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 جب بھی خلیفہ بنایا جائے گا میں بناؤں گا.
بس سوال بعد تو ہمین انہ تو ہمین انہی سوال بعد
اسی جملہ اسمیہ کے اندر ہی دوسرا سوال ہے.
آقا چرا ضمیر مفرد متکلم آورده چرا؟
جناب قرآن میں آیات کو آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر انا ہے, انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر مثلا, اور یہاں پر انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے. تو انا اور انی میں فرق ہے, انا متکلم مع الغیر کے لیے ہے, انی متکلم وحدہ کے لیے, وحدت سمجھانے کے لیے.
چرا با انی شروع میکنے؟
کیوں انی کہا؟ حالانکہ خدا انا بھی کہہ سکتا ہے,
چرا مفرد ہے
تو انی کیوں کہا؟
شاید سر رشیم باشد,
راز اس کا شاید یہ ہو,
چه بگه در این کار فرشتگان وساطتی ندارن, در این جعل کسی واسطه نیست.
یعنی اس جعل خلیفہ میں میں اور میرے خلیفہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے, میں ڈائریکٹ جال کرتا ہوں,
ہیچ چیز واسطہ نہیں ہے
اور کوئی واسطہ نہیں ہے.
خدا دونوں اقدامات دارے,
خدائی اقدامات, اقدام سمجھتے ہو کسی کام کے لیے اقدام کرنا.
خدائی
اقدامات دو طرح کے ہیں,
بعضی از جہاں عمل اکرش و کارکناش در کارن, مثل ملائکه و انبیاء و غیر چیزای دیگه,
که بعض دفعہ خدا کے اقدامات میں خدائی جو اس کے طرف سے موکل افراد ہیں جیسے فرشتے, ان کے ذریعے سے خدا اقدام کر لیتا ہے, جیسے مثلا بادلوں کو پہنچا دینا کہیں تک,
مثل انا انزلنا فی لیلۃ القدر,
یا قرآن کو نازل کرنا. خدا ڈائریکٹ تو نہیں نازل کرتا, جبرائیل کے ذریعے سے آتا ہے, لہٰذا یہ انزال ایک بے وسیلہ جبرائیل ہے.
ارسلنا الریاح لواقح,
ہم نے ارسلنا کہا نا, ہم نے ہواؤں کو ارسال کیا. خدا ڈائریکٹ ارسال نہیں کرتا, فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے.
انا ارسلنا الشیاطین,
شیاطین کو ارسال کیا.
یا انا جعل یا داود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض,
اونجا هم کسی واسطه بود؟
نه. چرا چرا؟
انا هستم.
بله واسطه است.
یا مثلا یا داود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض,
در این جهان یک وجود رابطی در کار است, یک مرتبطی در کار است, یک مربوطی در کار است, یک رابطه‌ای در کار است, کسی داره وساطت میکنه.
جہاں بھی انا آیا ہے اے انا والے جگہوں پر اقدام خداوندی میں کوئی واسطہ ہے، کوئی ذریعہ ہے کے ذریعے سے خدا نے اقدام کیا.
البته در مواردی هم انا گفته میشه تعظیما تکریما تفخیما، داریم این رو.
البته بعض جگہوں پر تعظیما بھی انا کہا گیا ہے، تکریما یعنی اپنی عزت اور بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے بھی انا کہا ہے، اس کے بھی موارد ہیں.
اما در مورد جعل خلافت مسئله همون است که گفتیم، هیچ واسطه ای در کار نیست.
لیکن جعل خلافت میں کوئی واسطہ نہیں ہے،
فرشتگان در کار نیستن، خود خودشه.
فرشتے درمیان میں نہیں ہیں، خلیفہ اور خدا کے درمیان واسطہ گری فرشتوں کی نہیں ہے.
علاوه این که خود فرشتا فیلن طرف هم
علاوه اس کے کیا فرشتے تو اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض سوالی
البته میگیم، یعنی چه فرشتا خودشون طرف هم،
فرشتے خود ایک طرف ہیں اور سوال کر رہے ہیں.
بله خودشون طرف هم تجلفی ها من یفتد و فیاد خدا چیکار میکنه نه البته این طور معنیش نیست
که خدایا آپ ایسے کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے کہ جن کی یہ خصوصیات ہیں.
مورد آیه مورد بحث ما از اون موارد توحیدی ناب که موارد توحیدی ناب هیچ کس دخیل نیست.
بعد خدایی اقدامات توحید کو ظاہر کر رہے ہیں، وحدانیت کو، اور یہ مورد بھی ان میں سے ایک ہے.
در اون مسائل توحیدی ناب و نابنا هیچ تعدد و کثرت نیست، هیچ.
جو خالصتاً توحید ہے اس خالصتاً توحید میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے،
هیچ کس شریک نمی کنه،
کوئی شریک نہیں ہو اس کے ساتھ.
در قضیه جناب موسی اینطوره اننی انا الله،
حضرت
توحید ناب اننی انا الله،
اننا نہیں اننی، یعنی صرف میں اللہ ہوں، ہم اللہ ہیں نہیں کہا.
لا الہ الا انا فاتقون،
اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، ہمارے نہیں، میرے. وحدانیت کے لیے متکلم وعدہ کر،
عجیب ہے، عجیب ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا اینی جائلون فلرز خلیفه، هیچ کس مداخله ندارد، خودم نابنا.
جس طرح سے اننی انا اللہ ہے یا لا الہ الا انا ہے، اسی طرح یہاں پر متکلم وعدہ استعمال ہوا ہے کہ اننی جائلون، یعنی صرف میرا کام ہے، میں کسی کو دخل اندازی نہیں ہے.
پس مسئلہ استخلاف و خلافت و برگزیدن خلیفه یک چیز بسیار دقیقه که فقط و فقط خودش انجام میده.
پس خلیفه کو منتخب کرنا، اسے سمجھنا، اسے پہچان کر کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، اسے منتخب کرنا صرف میرا کام ہے،
پس
اس میں کسی اور کو دخل اندازی کا حق نہیں ہے.
اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. آیا این خلیفه، خلیفه مال زمینه یا مال جای دیگه هم هست؟ این قید فلعرض میخواد چی بگه؟
بحثت جعل نمیشه،
بله
جعل تکنیه
تشکیه نه نه کنتر نده، این میخواد چی بگه؟
یه جو این جایرون فی الارض خلیفه که فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، سوال یہ ہے کیا یہ خلیفہ صرف زمین پر ہوگا، زمین والوں کے لیے ہوگا؟ کہ ان زمین والوں کے لیے تو یہ آپ کی نمائندگی کرے، اور جو زمین کے علاوہ مخلوق ہیں ان کے لیے بھی یہ خلیفہ ہے یا نہیں؟
بے عبارت مفرا بگید آقا این آدم که میخواد خلیفه خدا بشه، خلیفه خودش تو زمین یا نه تو آسمون ها؟ جواب بدید.
یا یه که یه نمائنده ہے، اور نمائنده ہے تو نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ ہر جگہ آسمانوں میں بھی خلیفہ ہے. جبکہ لفظ فی الارض آیا ہے تو لفظ فی الارض کس معنی کے لیے؟
این رو باید جواب دا. مال کجاست؟ قرآن فهمی اینه ها. نمیدونم این بحثا یه خود سنگینه، خسته میشید یا نه؟
مشکل جا رهیه
حتما. خب ولی غیر معنوسه نه؟ غیر معنوسه. بعد انشالله رد میشیم فورا ببینیم چی میشیم.
سوالات تمام میشه؟
آره انشالله. شده ده تا سوال هست و الان چهارمیش هستیم.
پنجمیش
چهارمیش چهارمیش میخوام اینا یه سوالات که دارم میکنم و این جوابایی که دارم میدم اینا همه سوال و جوابایی که تو تفاصیل آمده ها به شکلی ها. خیال نکنید من همینطور نه، من دارم یه کاری انجام میدم.
یه سوال و جواب جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ کسی نہ کسی صورت میں تفاسیر میں ہیں. اگر آپ تفاسیر دیکھیں گے تو کسی تفسیر میں یہ سوال ہے، کسی تفسیر میں وہ سوال ہے، کسی میں وہ ہے، ان کو جمع کریں گے تو یہ سوال
میں میخوام منقح بشه. میں یہ قضیہ ہم بدونید تو تفسیر چی کار میشه کرد؟
میں چاہتا ہوں کہ وہ سب باتیں آپ کے سامنے لاؤں اور آپ تاکہ آپ جان لیں کہ تفسیر میں کیا کچھ ہیں اور کس طرح سے بحث کی جا سکتی ہے.
جواب نه خیر، قید فلعرض قید جعل است نه مجعول. چون این آدم تو زمینه با وجود ناسوتیش اونجاست، حالا من میخوام جعل بکنم و چون تو زمینه جعل میکنم.
خب فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں اسی اصطلاحی عبارت کو استعمال کروں گا، بعد میں تشریحاً اس کا ترجمہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ خراب ہو جائے گا. یہ فی الارض قید ہے، قید ہے. یہ قید کس کے لیے ہے؟ جعل کے لیے یا مجعول کے لیے؟
مجعول چیئے خلافت ہستو؟
مجعول خلافت ہے. جعل یعنی جس جگہ پر خلافت جعل ہوئی ہے نا، وہ یعنی خلیفہ مقرر ہونا. یہ خلیفہ مقرر خدا نے حضرت آدم کو مقرر فرمایا خلافت کے لیے. کہاں تقرر فرمایا؟ کب کس جگہ؟ زمین پر یہ تقرر عمل وجود میں آیا. چونکہ یہ تقرر زمین پر وجود میں آیا ہے لہذا یہ قید ہے جال کے لیے،
یعنی
مجعول کے لیے،
یعنی
خلیفے کے لیے نہیں ہے. تاکہ آپ یہ معنی کریں کہ یہ صرف زمین والوں کے لیے نمائندہ ہوگا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ زمین پر یہ مقرر ہوا.
یعنی چھے؟ یعنی
کچھ فرق واضح ہوا یا نہ؟
میگم مبدع قوس صعود انسان کامل زمینه، مبدع قوس صعود من و تو هم زمینه.
خوب غور کریں، یہ زیادہ پیچیدہ ہو گئی. یہ چونکہ اصطلاحات ہیں، یہ عرفا کے اصطلاحات کے قوس صعود اب کیسے سمجھائیں؟ کہ قوس صعود عرفا کی ایک اصطلاح ہے، یعنی بلندی کی طرف جانے کا ایک وہ جس مدار میں یہ انسان بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قوس صعود. اس قوس صعود کا آغاز انسان کے لیے جہاں سے ہوتا ہے وہ زمین ہے. زمین سے اس کی اڑان شروع ہو جاتی ہے.
یعنی تو این زمین نماز میخونی، تو این زمین روزه میگیری، تو این زمین به معراج میری، تو این زمین سبحان الله الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام، تو این زمین معراج الصلات معراج کل مؤمنه، این زمین مسجد احباء الله هست، این زمین نمیدونم مسجد اولیاء الله هست. اینها
یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہی زمین ہے کہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، یہی زمین ہے کہ جہاں عبادت خدا بجا لے آتا ہے، یہی زمین ہے کہ جہاں روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور یہی زمین ہے کہ جسے مسجد و اولیاء اللہ کہا گیا ہے، اور یہی زمین ہے کہ جو محبت و وحی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی زمین سے بلندیاں شروع ہو جاتی ہیں انسان کی.
یعنی این کہ اگر کسی بخواهد از این زمین به طرف بالا برود چاره ای ندارد که در اینجا باشد.
یعنی اگر کوئی انسان صعود کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی پائیدہ ہونی چاہیے نا. وہ پائیدہ یہ ہے.
پس اینجا محل عمل به تکالیف و فرامین الهی است برای صعود.
یعنی خدا نے جو ذمہ داریاں انسان کو دی ہیں صعود حاصل کرنے کے لیے، ان ذمہ داریوں کو بجا لانے کی جگہ زمین ہے،
پس اینجا محل تکلیف ہے،
پس یہ محل
درست
تکلیف بمانا ہے فرائض،
محل کار، محل فعالیت، محل پرش،
یہاں سے اڑان شروع ہو جاتی ہے.
اما آیا ما محدود در این محلی؟
لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ سارے کام زمین پر کرتے ہیں، تو کیا ایک اچھا انسان محدود به حدود زمین ہے، زمین کے حدوں میں محدود رہتا ہے؟
آیا زمین جیل ماست، زندان ماست؟
ہاں جیل ماست. کیا زمین ہمارے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، کہ جس میں ہم محدود ہیں، بند ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے ہیں؟
نا فل از قید از برای جعل نمجبور که خلاف،
جب انسان اسی زمین کے حدوں کے اندر بند نہیں ہے، اس جیل میں نہیں ہے، اس قید خانے میں نہیں ہے،
وہ انسان کامل،
بلکہ انسان یہاں سے اس کی اڑان شروع ہو جاتی ہے انہی کاموں کے ذریعے سے کہ جو اس نے روئے زمین پر انجام دیے ہیں، تو بنا پر این انسان کامل کب اس زمین پر محدود ہے؟
بس انسان کامل در همه عوالم خلیفه خدا،
اس بنا پر جب انسان کامل محدود به زمین نہیں ہے تو یہ تمام عوالم میں ہے، جب تمام عوالم میں ہے تو اس کی خلافت اور نمائندگی بھی تمام عوالم میں ہے.
یہ خیلی مهم ہے،
یہ بہت اہم بات تھی.
قید فل ارض، قید از برای جعل شد نہ مجعول،
بنابراین فل ارض کا لفظ مجعول کے لیے قید نہیں ہے.
خلا اینجا
قید ہے، مجعول خلافت ہے، یعنی خلافت زمین میں محدود ہے، یہ نہیں کہہ رہا.
ما در اون بخش دوم
آپ کے خلافت کا تقرر کا رسم زمین پر ادا ہوا، یہاں یہ کام ہوا ہے، رسم تقرر اول ہے بعد.
ما در اون اشکال دوم یا سوال دوم گفتیم جمله اسمیه دلالت بر استمرار میکنه، درسته؟
دوسره سوال اور اس کے جواب میں کہا کہ جمله اسمیه استمرار پر دلالت کرتا ہے.
حالا یک سوال مربوط به اونجا، آیا مقصود از خلیفه در این آیه شخص جناب آدم است یا نه شخصیت حقوقی جناب آدم است؟
اینی جاعلون فی الارض خلیفه، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ خلیفہ سے مقصود کیا وہ پہلا موجود کہ جو حضرت آدم کی شکل میں تھا، اس کے جعل اس کو خلیفہ مجعول بنانے کا اعلان مقصود ہے یہ ہے، یا یہ کہ بطور کلی بطور عمومی خلیفہ میں مقرر کرتا ہوں، یہ معنی ہے؟
جناب آدم یہ شخصیت حقیقی داره که اینا پاس، یه شخصیت حقوقی که خلاف خلیفت اللهیه.
خیلی خوب، حضرت آدم کی ایک شخصی حیثیت ہے، ایک اس کی آفیشلی حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ شخصی حیثیت تو ایک مخلوق، ایک فرد جیسے دیگر افراد انسان ہوتے ہیں، آفیشل حیثیت یہ کہ نمائندہ الہی،
نمائندہ الہی سرش یہ ہے اینکہ انسان کامل ہے.
اچھا یہ نمائندہ الہی والی حیثیت، یہ حیثیت کیوں ملے؟ انسان کامل ہے،
پس شخصیت حقوقی جناب آدم انسان کاملی است که حائز شده منصب خلیفۃ اللهی رو.
پس یہ حضرت آدم ایسے انسان کامل ہیں کہ جو اس منصب پہ فائز ہوئے ہیں.
خیلی سخته این حرف، نا
نامانوس باتیں ہیں، نا
اب نداره، عادت میکنید،
کوئی بات نہیں ہے، یہ باتیں بھی سنیں تاکہ ذرا تعالی فکری پیدا ہو.
تا کجا رسیدیم؟ قال رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. حالا نوبت به ملائکه میرسه، قالو اتجعل فیها، ما وقتی معنا میکنیم طوری معنا میکنیم که ملائکه در مقابل خدا لشکر آراستن دارن اشغال میکنن.
بعض دفعہ ہم لوگ ان فرشتوں کے اس سوال کو اس برے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والے کو یہ تاثر ملتا ہے کہ جب حضرت آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تو فرشتوں نے میٹنگ کر لی, جمع ہوئے اور خدا کے مقابلے میں معترضانہ جلوس نکالا گیا. کہا جاتا چلو فیحا, کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے؟
فرشتگان جمع شدن تظاہرات کردن, تظاہرات اعتراضی روز کارگره.
کہ جیسے بعض کارخانوں میں مزدور زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی یونین ہوتی ہے اور یونین اپنے مالک کے خلاف کبھی کبھی مظاہرہ کرتے ہیں, اسے کہتے کیا یہاں ایسا ہوا ہے؟
بعضیا یا اینکه نه ملائکه میخواستن یک کار دیگه بکنن, اظهار عضو کبریایی بکنن.
اچھا یہ ایک شکل نا, دوسری شکل
تباہر.
ہو سکتا ہے ہم اس آیت کے معنی کو اس طرح سے بیان کریں, اس کے نتیجے میں سننے والے کو یہ تاثر ملے کہ فرشتوں نے اپنی بڑائی ظاہر کر دی کہ ہم تو بڑے ہیں, نحن سب پہ ہو لاک ون, نحن سب پہ ہم دیکھ ون قدس لک, ہم تمہاری تسبیح پڑھتے ہیں, ہم تمہاری تقدیس کرتے ہیں, ہم بڑے ہیں.
اچھا
یہ بیان کرنے والے کے لب و لہجے پر ہے, بیان کرنے والے کا لب و لہجہ کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اعتراض نظر آتا ہے کہ خدا پر گویا یہ اعتراض کر رہے ہیں, اور کبھی لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اعتراض میں اوجبور تکبر نظر آتا ہے کہ فرشتے اوجبور تکبر کا اظہار کر رہے ہیں. دونوں باتیں صحیح ہیں.
ملائکه در مقابل خلیفه خدا این کار رو نمی کنن. سؤال اونها استفهام تعجیبی است.
نہیں, دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں, بلکہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا پروردگارا کیا آپ ایسے کو نمائندہ بنائیں گے کہ جن میں یہ خصوصیات ہیں, یہ سوال, اس سوال کو آپ سمجھیے اس سوال تعجبی, یعنی استفہام
تعجب میکنن,
اپنے تعجب کا اظہار سوال کی صورت
میں. ان تعجبشون توأم با استعلام از حکمت کاره
کہ اینا میں نے خبر داشتا ہے. کہ البتہ جن لفظوں میں انہوں نے اپنے تعجب کا اظہار کیا ہے سوال کی صورت میں, اسی اظہار تعجب سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حکمت عمل سے یہ آشنا تھے فرشتے. حکمت عمل کیا مطلب؟ یعنی جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے, جس نسل کی مخلوق کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے, اس کے وجود کے اندر فساد ہے. تو فساد ہے تو خدا فساد والے کو نمائندگی دے دی, یہ ان کے لیے مطلب سمجھنے کی بات تھی کہ ایسا کیسے ہوا.
از این آیه و این اظهار تعجب یک چیزی ما میفهمیم, آیا ملائکه انسان کامل رو میشناختن؟ نخیر.
بات خوب کیا بات ہے؟
نخیر.
اچھا, اسی فرشتوں کے سوال سے, اظهار تعجب سے پتا چلتا ہے کہ جس کو خدا نے اپنا نمائندہ بنا دیا ہے اس انسان کامل کو فرشتہ صحیح معنوں میں نہیں جانتے. اگر جانتے تو تعجب نہ کرتے.
اگر میشناختے کہ تعجب نہیں کردن,
اگر اس انسان کامل کے بارے میں مکمل شناخت ہوتی تو تعجب کیسا
معلوم میشود کہ این ملائکه با تعدد تنویعیشون در این حال قدرت شناخت انسان کامل نداشتن و از جمله انی اعلم ما لا تعلمون هم معلوم
میفهمد. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کامل کے وجود معنوی کی وسعتوں سے آشنا نہیں تھے, اور یہ آشنا نہ ہونا بعد والے جملے سے بھی معلوم ہوتا ہے, انی اعلم ما لا تعلمون. وہ ما لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو. کچھ اس میں جہات ایسی ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے ہو ان کو میں جانتا ہوں.
یہ یاد چون باشه یہ ہمیں سرفصل است بحثای مقصود است سی چه درس خواهد آمد.
اچھا یہ
یار ہم بحث میکنیم مفصل.
اچھا یہ سوالات ان کے جوابات جو کچھ آج پیش کر رہے ہیں یہ صرف عناوین ہیں, فہرست ہیں,
بله.
اور ان کے بارے میں مفصل بحثیں انشاءاللہ 30-40 گھنٹوں میں
انشاءاللہ. پس ادغال رب کل الملائکه نجائلون فل ارده خلیفه قال اتج الوف یا من یفسدو. حالا اینجایشو کارش داریم. آیا خب چرا تعبیر به من یفسد شده، چرا تعبیر به ما یفسد نشده؟ چرا از این ما یه چیزی میفهمیم؟ براتون میگم
بیانشون نفس هست
و اون که ملائکه اجمالا درک میکردن که یه موجودی هست دارای عقل و اراده، تصمیم و قدرت، عقل و شعور، این مجموعه رو درک میکردن، اینو میشناختن مثل ماها که میشناسیم، اما انسان کامل رو نمیشناختن. نکته دیگه
اتجا علو فیها من یفسدو. فرشتوں کا سوال، سوال تعجبی خدا سے کہ پروردگارا آپ ایسے کو نمائندگی عطا کریں گے کہ جو فساد پھیلائے. من یفسدو، یہ من یفسدو کی تعبیر ہمیں بتاتی ہے،
چون من بر ذوی العقول و صاحبان اراده اطلاق،
من کا لفظ جو ہے نا وہ صاحبان ارادہ اور ذوی العقول کے لیے ہے، اس کے معنی ہے کہ فرشتے اس موجود کو ایک ذو عقل اور صاحب ارادہ اور صاحب تصمیم مخلوق کے طور پر تو جانتے تھے،
انقدر معرفت داشتن،
جتنی شناخت ان کو تھی من سے معلوم ہوتا ہے،
یعنی میدونستن یہ انسانی هست، یہ موجودی هست، موجودی هست صاحب اراده است، صاحب تصمیم، صاحب عزم، صاحب عذب، صاحب شهوت. ایوه این مجموعه به هم بیاد چه میکنه؟ میشه بوش عالم رو به هم میریزه.
که فرشته جانده ته که یه موجود اس موجود که اندر اراده هی عقل هی، ٹھیک ہے، یہ عقل کو کے ذریعے سے ارادے کو استعمال میں لے آ سکتا ہے، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، تمایلات ہیں، اگر یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں گی اور عمل کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گی تو فساد تو وجود میں آئے گا، بوش بن جائے گا، وہ
شیطنت دارد، تدبیر دارد، عزم دارد، قدرت سنائی دارد و ما شاءالله چه می شود،
یعنی اپنی اس عقل کے ذریعے سے ترقی کرے گا اور خواہشات چونکہ ہیں لہذا اس عقل کو ان خواہشات کی برابری کے لیے استعمال کرے گا اور جب اس کی برابری کے لیے استعمال کرے گا تو خود بہت فساد پہ وجود میں آ جائے گا.
خدا بشون فرمود
اس کی برابری کے لیے استعمال کرے گا تو خود بہت فساد پہ وجود میں آ جائے گا.
خدا بشون فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. من میدونم شما یه روز سکه رو دیدید، این سکه دو رو دارد، یک روش انسان های این چنینی هست که اولایک کل انام بنو مزن شیاطین الجبر و الانس فهیه کل هزاره، یه روش هم انسان کاملی است که نیکی و خوبی از سراسر وجودش میریزه.
خدا نے کہا انی اعلم، میں اس موجود کے دونوں رخوں کو جانتا ہوں، اس سکے کے دو رخ ہیں، ایک رخ وہ ہے جسے تم جانتے ہو، ایک رخ وہ ہے کہ ما لا تعلمون جسے تم نہیں جانتے ہو، اسے صرف میں جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کامل ہے. انسان کامل اور عام انسان میں فرق یہ ہے کہ عام انسان بالغ ایسا ہے کہ اس کے ارادہ ہے، علم ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، خواہشات ہیں، یہ سب جمع ہو جائے تو فساد وجود میں آتا ہے، لیکن انسان کامل مکمل اپنے معبود کا ایک عبد کامل ہے، جب عبد کامل ہے تو اس میں اس کے سرتاسر وجود سے کمالات کی بارش ہوتی ہے، فساد اس کے اندر نہیں ہوتا ہے.
خیلی سخت نه، خسته میشید ها، عبرت داره، از این خستگی میریم بیرون ها، صبر کنید یه خورده، صبر کنید. سوال دیگر، نهمین سوال، چرا بعد از فعل نسبه او به همده که آورده؟ چرا اینجا یه خورده تراوت داره، نگران نباشید.
اچھا و نحنو نسبه به همدک، ہم تمہاری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، حمد اور تسبیح دو الگ الگ عمل ہیں, یہ کیوں جمع کیا فرشتوں نے تمہارے حمد کے ساتھ تسبیح کر کے؟
فقط ادب
یہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں,
فقط دیگه با هر تسبیحی یه حمدم بگی,
هر تسبیح کے ساتھ حمد بھی پڑھیں, چه فرق هست بین حمد و
خیلی فرق
خیلی
میگم میگم با هر تسبیحی یه حمدی هم بگی,
هر تسبیح کے ساتھ حمد بھی پڑھیں.
سه تا احتمال در اینجا هست یا سه جور میشه معنا کرد ولی یک جورش درسته.
مسبح به حمدک اس جمله کو تین مختلف قالبوں میں قیام کیا جا سکتا ہے, لیکن ان تینوں میں سے
معنا میکنم معنای فارسی ایشون به اردو ترجمه کنه, ما در حالی که سپاس گزارت هستیم تسبیح تو میگوییم.
بله, هم در این حال یعنی اس حالت میں کہ تمہارے سپاس گزار ہیں, تمہاری نعمتوں کی فراوانی پر تمہارے سپاس ادا کرتے ہیں, تمہاری تسبیح پڑھ رہے ہیں.
یعنی اگر لطف تو نبود کہ سپاس گزاری کنیم قدرت بر تسبیح نداشت.
یعنی اگر تمہارا لطف ہم پر شامل نہ ہوتا کہ جس کی ہم سپاس گزاری کر رہے ہیں تو ہم تسبیح نہ کر سکتے.
حالا دو تا معنا دیگه اش باشه که طول میکشه
بگذاری یک معنا باقی دو معنا کو چھوڑ دیا که وہ تھک رہے تھے اس لیے چھوڑ دیا.
حالا بگذاریم دو تا از اون سوالات رو میاندازیم میریم سراغ سوال 11 چون طول میکشه داره.
9 تا سوال که شدن
دو تاش میاندازیم
میریم سراغ سوال 9 سوالات کمپلیٹ ہوئے ہیں اور 2 سوالوں کو چھوڑ دیتے ہیں, شاید بعد میں کبھی بیان کریں.
الا
12 سوال تک پہنچتے
ہیں. مسئلہ اینه آقا چرا خدا اومد یه سوال یه جواب اجمالی داد به این ملائکه؟ میان سوال جواب تفصیلی میداد آخه, گفت اینی علم و علا تلم. چرا؟
اچھا فرشتوں نے کہا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جواب میں خدا نے عجیب سا جواب دیا, کیا آپ ایسے کو نمائندہ مقرر کریں گے کہ جس میں یہ خصوصیتیں ہم ایسے ہیں؟ تو خدا اس کی حکمت کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں نہیں ان کو مقرر کر رہا ہوں اس حکمت کے بنا پر. حکمت کو تو بیان ہی نہیں کیا, انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ تو وہ فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ خدا وہ کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں.
بله میخواد تربیت کنه که بنده تسلیم پروردگار دنبال تفصیل نیست, ادب اقتضا میکند که اجمال گویی با اجمال گویی قانع شد.
بله که جو خدا کا حاضر بندہ ہوگا وہ خدا کے اجمالی جواب پر بھی قانع ہوتا ہے. یہ تربیتی ایک نقطہ ہے, خدا اگر جواب دے دے تو بس کافی ہے.
یعنی اینکه شما در مقابل من نیستید, من یه پیغمبر میفرستم جناب آدم میگم بر کرسی بنشینه و بگم که شما رو تعلیم کنه تفصیل بگه.
تفصیل چی؟ تفصیل این سوال؟
تفصیل بله
که من
خنده هم بس ماهه بله که مرای که شما ها از من که نباید بپرسید. این خلیفه که دارم این کارش نمیده بهش میگم بنشینه رو کرسی تدریس, بعد بهش میگم انبه هم به اسماعه هم, بعد به شما حرف بزنه.
تم نه من جو کام کیا تھا اس کے بارے میں تعجب سے سوال کیا ہے, فی الحال اجمالی جواب اتنا معلوم ہونا چاہیے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, اور تمہارے عبودیت کا تقاضا یہ کسی کا قانع ہو جاؤ. ویسے تفصیل معلوم کرنا چاہو تو جس کو میں نے نمائندہ مقرر کیا ہے وہ کرسی تدریس پہ بیٹھ کے اچھی طرح سے تمہیں سمجھا دے گا کہ کیوں خدا نے تمہیں نہیں ان کو خلیفہ بنا دیا ہے، وہ بعد میں سمجھا دے گا تمہیں.
و بعد این کار خدا یک جهت تربیتی برای جامعه هم داره.
اسی خدایی جواب میں ہمارے معاشرے کے لیے ایک تربیتی پیغام ہے.
حالا سوال بعد که آقا سوال کرد، آقا فرق بین تسبیح و تقدیس چیه؟
ایک سوال من ابھی دنن میں نے پوچھا تھا آقا سے کہ آپ بتا بھی دیں، فرمائے کہ
نحن و نصب دو به هم دیگه و قدس سره، فرق بین تقدیس و تسبیح چیه؟
هم میمونه؟
آره آره،
نحن نسبح بحمدك ونقدس، ہم تمہاری تسبیح کر رہے ہیں ہم کے ساتھ اور تقدیس بھی. تو کیا تقدیس کیا ہے، تسبیح کیا ہے؟
اللہ سے پوچھتا تسبیح اخص اس
یعنی اگر تسبیح میں وجود دیا تو تحمید بھی شکر
مولا عبدالرزاق کاشانی اون آمده یه مقاله یه کتاب در این بخش نویسه به حضرت حالا بمانه خب
اسم افضل که خب تصدی افضل هایت
آرمی همش افضل همش منطقه همش برمیگرده به هم. اگر سوره هم رو کسی از امام مطالعه کرده باشه اونجا مقداری میفهمه. حالا فرق بین تصویر و تقدیس چیه آقا؟
تو تسبیح اور تقدیس میں فرق کیا ہے؟
تسبیح اینو یادتون باشه منزه داشتن خداست از شریک و نقص و عجز و مسائل اینچنین.
وہ صفات جو نقص اور عیب پر دلالت کرتی ہیں ان سے خدا کو منزه سمجھنا، یہ تسبیح.
ولی تقدیس منزه دانستن خداست از طبیعت و ماده و زمان و مکان و اینطور چیزا.
تقدیس خدا کو طبیعت، زمانه، مکان این چیزوں سے منزه سمجھنا ہے، وہ اون صفات معنوی اون سے منزه سمجھنا، یہ امور اس طرح کے امور این سے منزه سمجھنا.
پس قداست تجرد است،
اس بنا پر قداست تجرد ہے.
و نزاحت و تسبیح همان وحدت و کمال،
اور تنزیح اور تسبیح وحدت و کمال ہے.
این تا اینجا امیدوارم دیگه حالا اینجا رو ما یه طوری تمامش بکنیم، میرسیم سر از قالت و مرتبه چون اینا کارتون دارم. میخوام بهتون بگم که بساطیست آقا این قالت چیه؟ اینجا خدا حرف زده مگر؟
اصلا یہاں تک بہت اجمال بہت فہرست کی شکل میں ایک ایک کلمات سے جتنے سوالات اٹھ سکتے تھے وہ سوالات پیش کیے گئے، ان کے جو جوابات مل سکتے تھے وہ دیے گئے. اب دوبارہ پلٹتے ہیں اس قالت کی طرف واپس جائیے. اذ قال ربک، تمہارے پروردگار نے کہا،
یعنی قاف و الف و لام مخارج دارم، نیاز به زبان دارم، زبان بگردد، امواج توبید بشود تا صدایی درست بشود و بگه قال. اینه
یا خدا نه کوئی باقی
این یک کلاس بالاتر شد. میخواب دستتون رو بگیرم یه خورده ببرم اتون بالا.
قول عربی میں بات کو کہتے ہیں، بات جو آواز وجود میں آ جائے منہ سے اور اس آواز کے اندر الفاظ بن جائیں اور وہ لفظیں اپنے اندر کو پیغام رکھیں، تو یہ ہو گیا جناب قول. یہ بات کہتے ہیں اردو میں بات اور عربی میں قول. تو کیا خدا نے کوئی اس طرح سے بات کی ہے؟ اس بات کے لیے تو حنجرہ ہونا چاہیے، حلق ہونا چاہیے، اور پھر یہ الفاظ نکلنا چاہیے، دانت ہونے چاہیے، زبان ہونی چاہیے، مخارج حروف ہونے چاہیے، اندر سے دھکے کی صورت میں وہ ہوا نکلے اور وہ ہوا مختلف جگہوں سے ٹکرا جائے، اس سے حروف وجود میں آ جائیں، حروف متصل ہو جائیں، اس سے لفظ وجود میں آ جائیں. تو کیا اس طرح ہے؟
انہیں اصلا تصور نہ
تو محال ہے کہ خدا اس طرح سے بات کرے، چونکہ خدا کا نہ کوئی منہ ہے، نہ کوئی دانت ہے، نہ کوئی حلق ہے، کچھ بھی نہیں.
من مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه کلامی داره، کلامیشون رو نقل میکنم براتون.
مرحوم علامه طباطبایی جو مفسر کبیر جهان تشیع هستند، تفسیر المیزان کے مالک، ان کی ایک تحقیق ہے اس حوالے سے.
ایشون میگه آقا مقصود کلام و قول رو بفهمید.
قول یا کلام اس سے کیا مقصد ہے اسے سمجھنا چاہیے.
چرا ما اومدیم حرف زدیم؟
کیوں ہم نے بات کی؟
میں ہمیں کارا ما القاعات معانی ما به دیگران فقط با قول مگر.
اچھا کوئی کہے اس کا جواب کیوں ہم نے بات کی؟ کہا کہ آپ اپنے خیالات اور معانی کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے بات کی. اچھا تو اس انتقال کے لیے کیا صرف قول ہی رہ گیا تھا؟ کہ قول کے علاوہ اور کسی ذریعے سے آپ اپنے مفاہیم اور معانی کو دوسرے تک منتقل نہ کر سکے؟ حالانکہ انتقال کے تو کئی ذریعے ہیں، آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں، نقاشی کر کے بھی دے سکتے ہیں، اشارے سے بھی دے سکتے
ہیں. بابا میفهمه یعنی چه؟ برو دنبال کار قول ندارد، فرق ندارد، لفظ صاف.
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات نہیں کی جاتی ہے، خط و خال کی تغیر سے پیغام کو پہنچا دیا جاتا ہے. حالا وہ خط و خال کا تغیر کبھی غصے کی شکل میں، کبھی محبت کی شکل میں،
با یک کرشمه یہ دنیا مسئلہ رو منتقل میکنے.
کبھی کبھی ایک چشم نظر کے مثلا ایک ہلکی سی تبدیلی سے پورے عالم میں تبدیلی لائی جاتی ہے.
یہ نگاہ میکنه میگه به اندازه دنیا دوست دارم.
ایک نگاہ اٹھا کے دیکھنا ہے، اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ میں پور کل عالم کے برابر سے محبت رکھتا ہوں.
نشسته بر سر نشم گرفته دست به مژگان، که این قتیل قتیل من است و خنجرم است.
میں مجھے مار ایک بار ترجمہ کروں یا نہ کروں؟ میں تو عاشقانہ شعر کروں، اچھی بات ہے. کہ میں مر گیا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا قاتل میرے ناش پہ بیٹھا ہے، اور وہ اپنے ان پلکوں کو ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے کہ یہ جس کا لاشہ پڑا ہوا ہے یہ میرا مقتول ہے اور اس کا آلہ قتل یہ ہے. یعنی ایک نگاہ نے عاشق کو بھسم کر دیا. تو دیکھو یہاں پر لفظیں تو نہیں ہوتی،
ان الفاظ کے در دہن می چرخن برای الغاء ما فی الضمیر و مرادات است به دیگران، ابزارهای دیگر هم هست.
بہرحال یہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ ما فی الضمیر کو، جو ہمارے دل کے اندر پوشیدہ مفاہیم اور معانی اور تمنیات اور خیالات ہیں، ان کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے بات اور کلام کا سہارا لیتے ہیں.
پس ما نحوه انتقال مراد و ما فی الضمیر بعضی از موقع لفظ، بعضی از موقع اشاره است، بعضی از موقع چشم ابروز، بعضی از موقع اخم کردنه، بعضی از موقع سکوته، همش داره معانی منتقل میشه.
معانی منتقل کرنے کے مختلف طور اور طریقے ہیں، اور بعض طریقے بعض دیگر طریقوں سے بہت خوبصورت بھی.
چرا این چنینه؟ چون عادتا انسان برای انتقال مراداتش رای به منطقه شهود ندارد.
اچھا، ہم آنکھوں کے ذریعے سے، ہونٹوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، خد و خال کے ذریعے سے بھی منتقل کرتے ہیں، لفظوں کے ذریعے سے بھی منتقل کرتے ہیں. بہرحال اپنے اندر کے محتویات کو، جو خیالات اور افکار ہیں، ان کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے کسی نہ کسی ذریعے کے محتاج ہیں. یہ کیوں محتاج ہیں؟
اگر راہی به شهود حضور داشت میگو والله انی به طرق سما اعلم من طرق الارض.
اچھا، یہ اس لیے کہ ہم واقع کو دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس شهود واقع کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم ان سہاروں سے دوسرے تک منتقل نہ کرتے، کسی اور ذریعے سے بغیر سہارے کے منتقل کر دیتے. جس کو یہ شہود حاصل تھا اس نے اعلان کر دیا خدا کی قسم میں نے سماوات میں مجھے سماوات کا علم زیادہ ہے، بتا دیا کہ ان کے راہ دوست وہ گفت کہ میں آسمانوں کے راہوں کو زمین کے راہوں سے زیادہ جانتا ہوں.
این احاطه شهودی است. خب حالا ببینید تو این لفظای حرفای ما اشارای ما بعضی وقت مسخره هست، باطی هست، دروغ هست، کلک هست، تصنع هست، اما در احضار شهودی هیچی حرفا نیست. حقیقت محضه.
اگر احاطه شهودی ہو تو جو واقع جس طرح سے ہے اسی کا ادراک ہوتا ہے، لیکن اگر احاطہ شہودی نہ ہو ان اسباب کے ذریعے سے ایک حقیقت کو ہم منتقل کرنا چاہیں تو ایک تو وہ حقیقت کاملا منتقل نہیں ہوتی ہے، جو دل میں ہے وہ پورا منتقل نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، جالکاری ہو سکتی ہے، باروپیا بنا ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتے ہیں.
لا شک ولا ریب
احاطہ شہودی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی
کہ احاطہ خدا بر این مسئله این چنینه، سهل و آسانه، نیاز به لفظ نداره.
بلا شک و شبهه خدا احاطه شهودی رکھتا ہے. اب انسانوں میں ہم بحث کر رہے ہیں، خدا میں تو بحث نہیں ہے، قطعا وہ احاطه شهودی رکھتا ہے. خدا کو کوئی بات پہنچانے کے لیے ان سہاروں کی ضرورت نہیں،
متماس کیفیت شاگاہ نسکی،
لیکن وہ حقیقت احاطہ شہودی کیا ہے اس کی کیفیت سے ہم زیادہ
آیا از قبیل الہام ہے
کہ قالا ان احاطہ شہودی کے ذریعے سے یہ پیغام فرشتوں تک پہنچا دیا، تو اب یہ الہام کر کے پہنچا دیا
آیا از طریق وحی میں شبیہ وحی ہے نمیدونی
یا کوئی اور طریقہ تھا وہ ہم نہیں جانتے.
آیا شبیه اون صدایی است که در کوه طور دو بچه های دوربری های موسا رو لنگه در هوا کرد بذارشون در آور هوا جو که نابود شدن؟ مطابق بعضی از روایت خبر نداریم، هیچ خبر نداریم.
کیا یه قول خدا کوه طور میں جس طرح خدا کی آواز آتی تھی اس طرح کی تھی ایجاد کلام کر کے، یا وہاں پر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی گئے اور کہا خدا اپنے آپ کو دکھا تو تجلی فرمایا اور اس تجلی نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو تو مار دیا، حضرت موسیٰ بھی خر رموسا سائقہ، تو کیا اس طرح کا تھا؟
بیگت ببینا بیگت ببینا بیگت ببینا
انیان اللہ
انیان بازم اینو همونه. ببینید انیان الان مال من و شماست داره میگه، این حقیقتش داره
میگه. اچھا وہاں پر بھی کہہ رہا ہے لفظ
همونه همونه همونه. حالا ببینید چه میشه، چی شده. آقا حقیقت این ازغاله رو به ما بگید.
تو اب اذ قال ربک، یعنی خدا نے یہ میسج فرشتوں تک منتقل کیا، قالا کے یہ معنی، لیکن یہ انتقال لفظوں کے ذریعے سے
یعنی خدا
کلام کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے،
یعنی خدا تکوینن فهم شهودی به ملائکه داد تا درک کنن مشیت الهیه اینه.
خب بہت خوبصورت ترجمه ہیں، اس کو ضائع نہ کریں، غفلت کی وجہ سے ضائع نہ کریں، کہ یعنی خدا نے تکویناً ایک قوت فرشتوں کو عطا کی، اس قوت کے ذریعے سے مشیت الہی کو سمجھا، یہ معنی ہے اس قال ربک للملائکہ.
انجا
مشیت خداوندی کو انہوں نے سمجھا کہ خدا زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہے.
اینو خواہیم گفت یعنی چھے، اینو براتون توضیح میدیم، بیگن بیگن میشه، حالا
کسا اور بیان کریں گے
مفصل. این رو خواهم بود که اصلا خلق خدا چگونه است. ما خیال خدا نجدا رو میگه تو اینجاش درست کن، اونجاش بشمش، اونجاش اینجاش کن، این نیست. اصلا هیچ فاصله نمیفته بین اراده و تحقق، هیچ، یادتون باشه، بین مشیت و تحقق هیچ فاصله نمیفته. حالا
اس پر انشاءاللہ بحث میں بعد میں ہوگی کہ مشیت اور تخلیق میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ ہماری مشیت ہے اور ہمارا
معنی برای تو. یہ قدری لطیف تر بشه کار از قال رب بک، اینجا خیلی زمین کار رو در اون زمان کرده، کار رو در اون زمان کرده، آمده گزارش رو به پیغمبر میده.
گوش کنیم که یه عمل کسی زمانه میں کسی وقت خدا نے فرشتوں کو یہ قوت دی کہ وہ اس تکوینی قوت کے ذریعے سے مشیت الہی کو سمجھ گئے کہ مشیت الہی یہ ہے کہ زمین پر ایک خلیفہ مقرر ہونے والا ہے. یہ کام ہوا کب؟ بہت پہلے. اب اس واقعے کو خدا پوری رپورٹ کر رہا ہے اپنے خاتم النبیین پیغمبر کو، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اس کا معنی بھی نوٹ کر لو کہ میرے محبوب اچھی طرح سے سن لو کہ میں تمہیں کچھ کہنے والا ہوں، اور وہ اس زمانے کی رپورٹنگ ابھی ہو رہی ہے. اچھا
بین حمل اسماء حسنی الہی رب رو انتخاب کرتے،
یہ کیا راز ہے کہ اسماء حسنی خداوندی میں سے لفظ رب استعمال ہوئے؟ قال اللہ نہیں ہے، قال الرحمن نہیں ہے،
سرش نہیں ہے کہ من این بشر رو خلق کردم، جهان رو خلق کردم، بشر رو خلق کردم، سخر لکم گفتم، خلق لکم گفتم. حالا اراده ربوبی من منشاء شده است که خلیفه در کنم. تو دقت بشه،
من عالم کو خلق کیا ہے، عالم کے تدبیر میں کر رہا ہوں، اس کو کمال تک میں پہنچا رہا ہوں، یہ میری ربوبیت ہے. لہذا یہ ارادہ ربوبی میرا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے لیے زمین پر میرا ایک خلیفہ حق ہو جائے،
چرا
جعل ہو جائے؟
چرا رب رو آورده؟ چون رب منشأ رشد، منشأ کمال، منشأ تربیت، بله زارا بک و این خلیفم باعث کماله، مربی کماله، معلم کماله، بله زارا بک.
خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کی مخلوق کمال کی طرف جائے، خدا تربیت کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے، ٹھیک ہے، ربوبیت یہ ہے. بنابراین اس کی مشیت ربوبی کا تقاضا ہے کہ کوئی خلیفہ زمین پر مشغول ہو تاکہ اس کے ذریعے سے ہدایت ملے، لوگ کمال کی طرف جائیں.
عجیب ہے، چرا این کافر مفرد اینطوری آورده؟ خطاب مفرد از قال رب بک، خدای تو، از قال رب آدم دیگه،
رب ملائکه،
رب انبیا، رب دیگران، چرا رب بک؟
ایک اور خوبصورت پہلو کہ ایسا بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آدم کے رب نے کہا، فرشتوں کے رب نے کہا، وہ مخلوقات کے رب نے کہا، ایسا نہیں ہے. رب بک تمہارے رب نے کہا،
منشأش اینه کہ تو اعلی ترین، تو پاک ترین، تو پر رتبه ترین.
اس کا منشأ یہ ہے کہ چونکہ کلام تم سے کیا جا رہا ہے، تم پاکیزہ ہو، تم اعلی ہو، اور وہ واقعہ تمہیں سنا رہا ہو، لہذا تمہارے رب نے کہا.
اون اسمایی که به آدم تعلیم کردم سرسلسله اونها اسم تو بود، حقیقت محمدیه بود.
وہ اسما جو علم آدم الاسما کی آیت میں بیان کیا ہے کہ میں نے آدم کو اسما سکھائے، جو اسما میں نے سکھائے تھے ان کا سرسلسلہ تم تھے.
اون حقیقتی
حقیقت محمدیت کی جو میں نے تعلیم فرمائی،
فرضا کنت نبیا و آدم بین الماء و تین، اینا بحثش خواهد آمد.
اچھا یہ بحث بھی بعد میں ہوگی، علم آدم الاسماء میں
این بحثش خواهد آمد. کنت نبیا و آدم بین الماء و تین،
یہ حدیث تقریبا متفق علیه، کنت نبیا و آدم بین الماء و تین،
درست است. نبی ما تو صورتاً از آدم زاده ای،
ہمارے نبی، یہ بات سچ ہے کہ آپ کیا وجود مادی حضرت آدم کے صلب سے،
اما سیرتاً و سریرتاً پدر اوی،
لیکن سیرت اور سریرت میں آدم کا بیٹا نہیں آدم کے باپ ہی.
ولذا در بعضی از کلمات بزرگان به پیغمبر اکرم آدم اکبر گفته شده.
اسی لیے بعض بزرگوں کے کلمات میں حضرت پیغمبر کے لیے یہ تعبیر آئی ہے آدم اکبر.
در بعضی از تعبیرات به پیغمبر اب اقدم گفته شده.
بعض تعبیروں میں اب اقدم یعنی قدیم ترین باپ یہ تعبیر آئی ہے.
گر به صورت من ز آدم زاده ام، خیلی لطیفه، گر به صورت من ز آدم زاده ام لیک معنن جد جد افتاده ام. و ابن فارغ مصری گفت و انی و این کنت ابن آدم صورتن ولی فی معنن شاهدن به عبابت.
کیا بات
بله. ابن فارغ گو و انی و این کنت ابن آدم صورتن ولی فی معنن شاهدن به عبابتی. من پدر آدم،
اگرچه که شکل و صورت من آدم کی اولاد میں سے ہوں لیکن میرے اندر کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ میرے اندر ابوت کے نسبت میں آدم آدم کا باپ ہوں.
انشاءاللہ ان مسائل رو بحث خواهیم کرد. این یک اجمالی بود از این مسئله چی؟ ولی بگم این آیه انشاءالله 30 جلسه بحث داره. ببینید چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله. آقای دو ساعت شد یا التماس کاری کردن دیگه.
بعض حضرات نے پیشکش کی تھی کہ مثلا اس آیت پہ بحث ہو جائے تو وہ پشیمان ہو جائیں کہ ہم نے ایسا کیوں کہا.
ولی این را بگم این اجمال بود انشاءالله این اجمال مبدل به تفصیل میشه و از این حالا یه قدری